بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے. آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
خلیج فارس ٹاؤن کونسل امریکہ کی راہ پر. عراق میں غیر ملکی مداخلت کے سد باب کا نوری مالکی کا عزم. ہندوستان میں لوک پال بل کی تازہ صورتحال. بحرین میں عراق کی کل عدم باس پارٹی کے عناصر کی سرگرمیاں. ایران پر مزید سخت پابندی عائد کرنے کی امریکی کوشش.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
یا ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خلیج فارس تعاون کونسل نے ایران مخالف ایک قرارداد پاس کی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس قرارداد کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے ہمسائے ممالک اور کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا، اور یہ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے.
خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں توقع کے عین مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد دعووں اور الزامات کا اعادہ کیا گیا. تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ 32ویں سربراہی کانفرنس کے اعلامیے میں ایران پر خلیج فارس کے ساحلی ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خلیج فارس کے ساحل پر واقع 6 عرب ممالک، قطر، بحرین، سعودی عرب، کویت اور عمان نے اسلامی انقلاب کے خطرے کا ایک مفروضہ قائم کر لیا اور اسی فرضی خطرے کے مقابلے کے لیے خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کی. حالانکہ ان 3 اشروں میں رونما ہونے والے واقعات سے ان ملکوں کو بہت سے سبق ملے، لیکن ان ملکوں کے سربراہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے تلقین کردہ اپنے سابقہ نظریے کی بنیاد پر ہر سربراہی اجلاس میں ایران کے بارے میں اشتعال انگیز موضوعات اور موہوم دعووں کو ہی دہرایا ہے، جس کی بنیاد پر ایرانوفوبیا پھیلایا جا رہا ہے. خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے سربراہوں نے اپنے اجلاس کے اختتام پر حالانکہ اپنے تعاون کو ایک اتحاد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ریاض اعلامیہ اور ایران کے سلسلے میں ان ملکوں کا بیان انہی سابقہ اہداف سے متاثر نظر آیا. خلیج فارس کا علاقہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہمیشہ عالمی طاقتوں کی حرص و تما کا مرکز رہا ہے، اور اس تنظیم کی تشکیل میں بھی یہ عامل کار فرما نظر آیا. ویسے یہ ممالک 19ویں صدی عیسوی کے استعماری دور میں برطانیہ کی جانب سے نسلی اور قبائلی بنیادوں پر کی جانے والی سیاسی تقسیم بندی کے نتیجے میں وجود میں آئے. یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں جمہوری ضوابط اور عوامی کردار کو مرکزیت دیے جانے جیسے اصولوں سے بیگانہ ہیں، لیکن اسلامی بیداری کے نتیجے میں پھیلی انقلابی تحریکیں جیسے جیسے پھیل رہی ہیں، یہ صورتحال دیگر گو ہوتی دکھائی دے رہی ہے. یہ ایسے عالم میں ہے کہ مشرق وسطی اور خلیج فارس کا اسٹریٹجک علاقہ تیل کا اصلی ذخیرہ ہے، اور یہ حقیقت بھی اس علاقے میں برطانیہ اور امریکہ کے اہداف کے تناظر میں شاہی حکومتوں کو حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کے غماز ہے. حالیہ کچھ برسوں کے دوران خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کر کے علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی کا راستہ کھول کے، اور اسے بحرین میں جفیت، قطر میں العدید اور سعودی عرب میں زہران جیسی فوجی چھاونیاں فراہم کر کے علاقے پر تسلط بڑھانے، اور خاص طور پر عراق سے امریکہ کا فوجی قبضہ ختم ہو جانے کے بعد اپنے پیر جمانے کا موقع فراہم کر دیا ہے. امریکہ نے علاقے میں فوجی موجودگی بڑھا کر علاقے کے تغیرات کو کنٹرول کرنے کے لیے دباؤ کا حربہ استعمال کیا، اور یہ کونسل علاقے میں امریکی طاقت کی نمائش کا شوکیس بن کر رہ گئی ہے. البتہ یہ تو امر واقعہ کا ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو ان ممالک کے اندر شدید اختلاف ہے جو تنظیم کے اندر سعودی عرب کے قائدانہ کردار اور اس کردار پر دیگر رکن ممالک کے اندر اٹھنے والی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً سعودی عرب اور کویت کے مابین سرحدی اختلاف کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اندرونی تغیرات کے علاوہ شمالی افریقہ کے حالات اور تیونس، مصر اور لیبیا میں ڈکٹیٹروں کے خاتمے اور اب بحرین، یمن اور سعودی عرب میں جاری انقلابی تحریکوں کی وجہ سے خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہوں نے دوسروں کے سر الزام ڈال دینے کی بچکانہ روش اختیار کی ہے۔ سن 2011 کا آغاز ہوا تو عرب ملکوں میں امریکہ نواز استبدادی حکومتوں کے خلاف عوامی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں، اور اب جب یہ سال ختم ہونے کو ہے تو یہ تحریکیں نہ صرف یہ کہ رکی نہیں ہیں بلکہ خلیج فارس تعاون کونسل کے بھی بعض رکن ممالک کو زبردست چیلنج دے رہی ہیں، اور موروثی و خاندانی حکومتیں جو اغیار کی سیاسی حمایت کی وجہ سے اپنی سیاسی زندگی کو طول دیتی آ رہی تھیں، امریکہ اور برطانیہ کے اشاروں پر ایرانو فوبیا پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ خود کو اسلامی بیداری اور عوامی مطالبات کی زد سے دور کر لیں۔ اعلامیہ ریاض اس حقیقت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔
ناظرین، عراق میں امریکی فوج کے انخلا کے ساتھ ہی سیاسی بحران نے سر اٹھایا ہے، اور نائب صدر طارق الہاشمی کے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے انکشاف نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دی ہے۔ تاہم وزیراعظم نوری المالکی نے یہ بات کھل کر کہی ہے کہ ان کی حکومت اس حوالے سے نہ تو بیرونی دباؤ کو قبول کرے گی اور نہ ہی دہشت گردوں کو کوئی رعایت دے گی۔
عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے ملکی امور میں داخلی اور بیرونی مداخلتوں کے سد باب کا عزم دہرایا ہے۔ بدھ کے روز بغداد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نوری المالکی نے کہا کہ عراق کسی بھی ملک کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرتا اور اپنے داخلی امور میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ عراقی وزیر اعظم نے اس ملک میں تقریباً 9 سال تک جاری رہنے والی امریکہ کی فوجی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مدت بغداد واشنگٹن معاہدے کے مطابق ختم ہو گئی، اور اب امریکہ کو عراق کے سیاسی امور میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ عراق سے امریکی فوج کے نکلنے کے بعد اس ملک کے سیاسی حالات کشیدگی کا شکار ہو گئے اور ایک بار پھر بے چینی کا ماحول چھا گیا ہے۔ عراق کی عدلیہ نے پارلیمنٹ کے سامنے ہونے والے دہشت گردانہ دھماکے کی مکمل تحقیقات کے بعد نائب صدر طارق ہاشمی کو دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لینے کا حکم جاری کیا۔ یہ حکم جاری ہونے کے بعد طارق ہاشمی سلیمانیہ فرار ہو گئے، اور وہاں انہوں نے صدر جلال طالبانی سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ملنے کے بعد وہ اربیل کے علاقے کی جانب چلے گئے تاکہ عراقی کردستان کے علاقے کے سربراہ مسعود بارزانی کی مدد سے خود کو عدلیہ کی دست برد سے محفوظ کر لیں۔ طارق ہاشمی کے ایک محافظ نے اعتراف کیا ہے کہ طارق ہاشمی کے ان دہشت گرد تنظیموں سے رابطے ہیں جن کے ہاتھ عراقی عوام کے خون سے رنگین ہیں۔ عراقی نائب صدر کے محافظ مروان احمد دلیمی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے طارق ہاشمی کے کہنے پر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر عراق میں فرقہ وارانہ تصادم کا ہوا دینے کی کوشش کی تھی۔ دلیمی نے بتایا کہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کے کارواں کے راستے میں کار بم دھماکے سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں طارق ہاشمی ملوث ہیں۔ طارق ہاشمی کی یہ کریہ صورت منظر عام پر آ جانے کے بعد ان کے خلاف عدالتی کارروائی لازمی ہو گئی۔ دوسری جانب بعض عرب ملکوں نے جو خود بھی عراق کے دہشت گردانہ واقعات میں ملوث رہے ہیں، عراق کے داخلی امور میں مداخلت کرتے ہوئے طارق ہاشمی کی حمایت شروع کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے اس بحران کے سلسلے میں اپنی تشویش سے عراقی حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عراقی وزیر اعظم داخلی اور بیرونی دباؤ کے سامنے ڈٹ جانے کا عزم کر چکے ہیں، کیونکہ نوری مالکی نے بدھ کے روز پریس کانفرنس سے خطاب میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ طارق الہاشمی کا مسئلہ ایک جرم کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی عرب یا مغربی ملک کو عراق کی عدلیہ کے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ نوری مالکی نے اس مسئلے میں عرب لیگ کی مداخلت کی طارق الہاشمی کی درخواست کے بارے میں کہا کہ عراق کی حکومت عرب لیگ کو بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنے دے گی۔ وزیراعظم نوری المالکی نے کہا کہ دہشت گردانہ کاروائیوں میں طارق ہاشمی کے ملوث ہونے کے شواہد اور ثبوت پختہ ہیں، چنانچہ کردستان کے حکام کو چاہیے کہ طارق ہاشمی کو بغداد میں عدلیہ کے حکام کے حوالے کر دیں۔ طارق الہاشمی کی پارٹی العراقیہ نے پارلیمنٹ اور کابینہ کے اجلاسوں کا بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری جانب حکومت نے طارق ہاشمی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لینے کا عزم کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں عراق میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور اس بحران سے نمٹنے کے تعلق سے نوری مالکی کے سامنے یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ نوری مالکی نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو عراق کے آئین کی بنیاد پر حل کیا جائے گا اور آپسی اتحاد کے ذریعے درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا۔
ناظرین، حکومت ہندوستان نے سرکاری طور پر تیار کردہ لوک پال بل پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کر دیا ہے اور توقع ہے کہ 27 دسمبر سے اس پر بحث کا آغاز ہوگا۔ ادھر کرپشن کے خلاف تحریک چلانے والے ممتاز سماجی رہنما انا ہزارے اور ان کی ٹیم نے سرکاری لوک پال بل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس بارے میں ہندوستان کے ممتاز تازیہ نگار ظفر آغا کہتے ہیں۔
دیکھیے، یہ ہندوستان کی سیاست میں بڑا تاریخی موڑ ہے، اور جو تین انا کی جو مانگیں ہیں وہ قانونی اعتبار سے اگر لاگو کی جائیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو نیا جو لوک پال بنے گا، جو لوک پال کا ادارہ بنے گا، وہ ہندوستان کے آئین، ہندوستان کی پارلیمنٹ، ہندوستان کی عدلیہ، ہندوستان کی ایگزیکٹو، ان تمام اداروں سے بلند و بالا تر اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ دو الفاظ دیگر اگر یہ کہا جائے، وہ چونکہ نمائند چنے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہندوستان کی جمہوریت کے اوپر غیر چنے ہوئے نمائندوں کا دباؤ اور ان کا اثر اور ان کی طاقت زیادہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پارلیمنٹ میں جو قانونی مسودہ پیش ہوا، اس پر سیاسی طبقے میں بڑی ہلچل تھی، سوائے بھارتی جنتا پارٹی کے تقریباً تمام پارٹیوں نے، کیونکہ کانگریس نے تو پیش ہی کیا تھا اس لیے کانگریس اس سلسلے میں خاموش رہی، لیکن باقی اور تمام ہندوستان کی پارٹیوں نے اس پر اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا۔ یہ غالباً پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، دوسری بار ہو رہا ہے ہندوستانی پارلیمنٹ میں کہ مختلف نظریے رکھنے والی پارٹیاں اس معاملے پر ایک ہیں، اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ قانون بہت زیادہ جلد بن پائے۔ اگر بن بھی جاتا ہے تو یہ لوک پال بل پھر یہ عدالت میں لوگ اس کے خلاف عرضی پیش کریں گے اور اس میں بہت دقتیں آئیں گے۔ اس کا سبب جیسا میں نے ابھی عرض کیا وہ یہ ہے کہ اس قانون کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوک پال ہندوستان کی پارلیمنٹ، ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کی عدلیہ اور ہندوستان کی ایگزیکٹو، ان تمام اداروں سے بلند بالا تر ہوگا اور اس میں غیر چنے ہوئے نمائندوں کے ہاتھوں میں اقتدار رہے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے تو خطرناک بات ہے ہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی جمہوری نظام میں اس قسم کی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جہاں چنے ہوئے لوگوں کے اوپر، جہاں پارلیمنٹ سے بلند و بالا تر کوئی دوسرا ادارہ قائم ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ بذات خود ایک سیاسی تحریک ہے، تحریک کا کرپشن سے لینا دینا کچھ، اور نہ ہی لوک پال کرپشن روک سکتا ہے۔ سن 74 میں اس قسم کی تحریک چلی جو بعد میں کانگریس ہٹاؤ تحریک بن گئی، سن 86 میں ایک تحریک چلی اسی طرح سے جیسے انا آپ چلا رہے ہیں، اس وقت وشواناتھ پرتاپ نے چلائی، وہ بھی کانگریس ہٹاؤ تحریک بن گئی۔ ان دونوں تحریکوں میں RSS کی بہت بڑی حمایت تھی۔ اس بار بھی جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں کھل کر RSS نے یہ کہا ہے کہ وہ اس تحریک کے حامی ہیں، اور جو بھیڑ آ رہی ہے اس میں RSS کا بہت بڑا رول ہے۔ میری نگاہ میں یہ ایک سیاسی تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد کانگریس کو اقتدار سے ہٹا کر کسی طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے۔ اس کو وہ اپنے سے نہیں آ سکتی، اس کے لیے ایشو کریٹ کیے جا کرنا بدعنوانی ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑا ایشو ہے، اور اس پہ کانگریس کو بدنام کر کے ایک نئی حکومت قائم کی جا سکتی ہے جس میں بی جے پی کا نمایاں رول ہو. تو بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی تحریک ہے اور اس کے سیاسی ہی پہلو ہیں, اور جو حالیہ چناؤ ہونے والے ہیں فروری ہندوستان میں صوبائی سطح سے, ان میں ان کا استعمال ہوگا. کوشش یہ ہے کہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو بہت خراب صورتحال میں ہے اس کو اس سے کچھ راحت مل جائے, لیکن مجھے اس کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں.
ناظرین, بحرین میں جہاں عوامی انقلاب کی تحریک جاری ہے, وہاں عراق کی سابق باس پارٹی کے دہشت گرد عناصر کی سرگرمیوں کے انکشاف نے صورتحال کو دھماکہ خیز بنا دیا ہے. بحرین کے حکومت مخالفین کا کہنا ہے کہ تقریباً 15,000 باس پارٹی کے سابق عناصر کو بحرین کی حکومت نے سرکاری اداروں اور فوج میں بھرتی کیا ہے تاکہ عوامی انقلاب کو کچلا جا سکے.
ذرائع ابلاغ عامہ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے عراق کی کل عدم باس پارٹی کے عناصر اور دیگر مہروں کو امریکیوں سے تعاون کی شرط پر بحرین کی شہریت دلوانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور عراق کی سابق صدام حکومت کے جز رہ چکے بہت سے عناصر عوامی انقلاب کی سرکوبی کے لیے بحرین پہنچ چکے ہیں. العالم ٹی وی چینل کے مطابق امریکہ نے عراق سے اپنے فوجیوں کو باہر نکالنے سے قبل اس ملک کے اندر باس پارٹی کے باقیات کو بحرین کی شہریت دلوانے کے وعدے پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں عراقیوں کو بحرین کی شہریت دی گئی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں عراقی امریکہ کی مدد سے بحرین پہنچے ہیں. بحرین کی نیشنل کانگریس پارٹی کے رہنما قاسم الحاشم نے کہا کہ 15,000 سے زیادہ صدام کے حامی عراقیوں کو بحرین میں مشرقی الرفاعی اور حمد نامی علاقوں میں بسایا گیا ہے جو ملک کے حکومتی اداروں اور فوج میں کام کر رہے ہیں. بحرین کی جیلوں سے آزاد ہونے والے بعض مظاہرین نے بتایا کہ جیل کے اندر قیدیوں کو ایذائیں دینے والوں میں بحرینی اہلکاروں کے ساتھ ہی عراقی اہلکار بھی دکھائی دیے. بحرین میں عراق کی باس پارٹی کے عناصر کی وسیع موجودگی ایسے عالم میں ہے کہ آل خلیفہ حکومت سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور اردن کے فوجیوں کو بھی عوامی مظاہروں کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. بحرین میں عراق کی باس پارٹی کے عناصر کی موجودگی کی امریکہ کی جانب سے حمایت اس حقیقت کی غماز ہے کہ وائٹ ہاؤس کے حکام ہر طرح کے مہروں کو استعمال کر کے علاقے کی ڈکٹیٹر حکومتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسلامی بیداری کی لہر کو دبا کر علاقے میں اپنا تسلط جاری رکھنا چاہتے ہیں. بحرین کے ساحل پر امریکہ کا پانچواں بحری بیڑا لنگر انداز ہے, لہذا واشنگٹن کے نزدیک اس ملک کی خاص اہمیت ہے, اور اگر اس ملک کی ڈکٹیٹر شاہی حکومت کو کوئی نقصان پہنچا تو امریکہ کے غیر قانونی مفادات کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. علاقے کے صحافتی ذرائع بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا گرین سگنل پا کر غیر ملکی عناصر بحرین میں تعینات ہو گئے ہیں, لہذا بحرینی مظاہرین کے قتل عام میں امریکہ براہ راست ملوث ہے, جبکہ بحرینی عوام اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے پوری طرح پرامن مظاہرے کر رہے ہیں. بحرین کے عوام کی سرکوبی میں غیر ملکی عناصر کی وسیع شراکت کے باوجود فرانس پریس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ بحرینی عوام میں جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے, اور سیکیورٹی اہلکاروں کے وحشیانہ اقدامات کے باوجود آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی تحریک کی قوت بڑھتی جا رہی ہے. اس خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ بحرین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے بدستور جاری ہیں, اور آل خلیفہ حکومت غیر ملکی فوجیوں اور کرائے کے مہروں کی مدد سے عوامی تحریک کو کچلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے.
اور ناظرین, اب آتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے نئی پابندیاں عائد کیے جانے کی کوششوں کی طرف. اس معاملے پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ممتاز سچ نگار ڈاکٹر ارشی خان صاحب. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکی کانگریس نے اور ایوان نمائندگان نے گزشتہ دنوں ایک بل منظور کیا تھا جس میں ایران کے خلاف پابندیاں مزید سخت کرنے کی بات کی گئی تھی. اگرچہ ایران کے خلاف پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے یعنی پچھلے 30 برسوں سے امریکہ اور مغربی ممالک ایران پر کسی نہ کسی طرح سے اور مختلف شعبوں پر پابندیاں عائد کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ پابندیوں کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین دکھائی دیتا ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ جن پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے اس پر خود مغربی ممالک کے صحافتی اور سیاسی حلقے جو ہیں وہ خاصے تشویش میں مبتلا ہیں، کیونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران سے تیل کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے اور ساتھ ہی ایران کے مرکزی بینک پر بھی پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارا رابطہ اس وقت اسٹوڈیو نئی دہلی اسٹوڈیو سے برقرار ہے، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ممتاز سازِ نگار ڈاکٹر ارشی خان صاحب۔ ڈاکٹر ارشی خان صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ارشی خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی شکریہ۔
جی ڈاکٹر ارشی خان صاحب، بات ہو رہی ہے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کی، اور امریکی بات ہو رہی ہے امریکی پابندیوں کی کہ جو ایران کے خلاف حال ہی میں لگائی جا رہی ہیں، اور امریکہ نے اس کا یعنی ان پابندیوں کو بزوں میں خود مؤثر بنانے کے لیے گراؤنڈ ورک بھی شروع کر دیا ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ ہم آہنگی بھی شروع کر دی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ پابندیاں ایران کے خلاف کیوں کر لگائی جا رہی ہیں، جبکہ ایران بارہا اس بات کا اعلان کرتا رہا ہے اور کر چکا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ پابندیاں واقعی ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف پائی جانے والی تشویش کا حصہ ہیں یا نہیں، اس کے کچھ اور جو ہیں وہ سیاسی محرکات ہیں؟ جی ڈاکٹر ارشی خان صاحب،
دیکھیے ایران کے خلاف جو امریکی فارن پالیسی ہے اس کا ایک بہت ہی بڑا پارٹ آپ کے ایران کو ڈیمونائز کرنا ہے، ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں میں ایران کو ایک اینیمی کنٹری شو کرنا ہے، ایک انٹالریبل کنٹری شو کرنا ہے۔ یہ امریکہ کا ایک مقصد ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایران کے خلاف امریکہ نے خاص کر کے 2003 سے لے کر کے اب تک ایک مسلسل اسٹرگل شروع کر رکھا ہے، ایران کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں، اس کے خلاف ایکشنز، کورٹ ایکشن پروگرامز، ان کے امیج جو ہے بیشنگ پروگرامز، بہت سارے کیلنگز وہاں پہ، ٹیررزم کے کروانا، خاص کر کے وہاں پہ جو اینٹی ایرانین فورسز ہیں ود ان ایران ان کو اکسانا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں 2003 سے لے کر کے اب تک۔
جی
اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 1995 سے خاص کر کے امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندی کر رکھی ہے، اور یہ اس سے کوئی ریلیشن ان کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 1995 بلکہ 1979 کے بعد سے لے کر کے اب تک کے تمام معاوضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی اس زمانے کے قریب $10 بلین جو ایران کے ہیں وہ ابھی بھی امریکہ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مسلسل ایک سیاسی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اینٹی ایرانین یا ایرانین ایران بیشنگ جو پالیسی ہے وہ امریکہ کے فورن پالیسی کا پارٹ ہے، یہ کوئی ایک چھوٹی موٹی پالیسی کا پارٹ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کلنٹن کے زمانے میں ایران کے خلاف پابندیوں کو رینیو کیا گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بش نے اس کو رینیو کیا، اس کے بعد اوباما نے اس کو رینیو کیا ہے۔ تو اور یہ جو پابندیاں جو لاگو کی گئی ہیں آپ کے فورتھ سیٹ آف سینکشن، جو ایک تو ایران امریکہ نے خود اپنے سے سینکشن لاگو کیا ہے اپنے سینٹ کے ذریعے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ذریعے بھی انہوں نے جو ہے فورتھ سیٹ آف سینکشن انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اسی سال پچھلے نومبر کے مہینے میں تین کنٹری نے، امریکہ نے، آپ کے کینیڈا نے اور یو کے نے، ان تینوں نے پرسنل لیول پہ مطلب کنٹری لیول پہ ایران کے خلاف پابندی ظاہر کی ہے۔ لیکن اگر آپ کل کے واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹ کو آپ دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں آپ کے لیون پینیٹا، انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران 2012 تک کے جوہری ہتھیار بنا لے گا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایران کو روکا جائے اور سینکشن اس پہ لگا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ نومبر 8 نومبر کی جو رپورٹ ہے آئی اے ای اے کی، کنٹروورشیل، ہائیلی پولیٹیکل، امورل، ارریسپانسبل جو رپورٹ آئی اے ای اے نے دیا ہے، اسی وقت میں نے ایک آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بیسیکلی ایک پری فیس ہے कि कैसे दोबारा ईरान के खिलाफ और सैंक्शन को लागू किया जाए। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ये देखा है कि ईरान के खिलाफ जो सैंक्शन लागू किए गए और लागू किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से फेल हुए हैं इस मामले में कि उनका जो मकसद था, आपके सैंक्शन का जो मकसद था वो ये था कि ईरान को किसी भी तरह से जौहरी जो वो ताकत, तवानाई ताकत जो पैदा करना चाहते हैं, तवानाई को पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए अपने कंट्री में इसकी जरूरत है, तो उसको कम से कम ईरान को पाबंदी लगा के उसको रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि 2003 के बाद ईरान पे जितने भी प्रेशर बढ़े, नेचुरली उससे ईरान को कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी और हो रही होगी, लेकिन इसके बावजूद जो ईरानियन जो साइंटिस्ट हैं, जो वहां के लोग हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि ईरान ने बिल्कुल मुसलसल पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बढ़ता जा रहा है। मैं इस बात को भी वाजे करना चाहता हूं कि ईरान ने IAEA के मेंबर हैं, ईरान ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया है और अंडर दी NPT ईरान को यह हक है कि ईरान ने पीसफुल पर्पस के लिए, तवानाई डेवलप के लिए, एनर्जी को लाने के लिए वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो अमेरिका इस पे इल्जाम लगा रहा है वो इल्जाम ये लगा रहा है और इस चीज को, इस इल्जाम को सच की तरह पेश करते हुए प्रोपेगंडा ये फैला रहा है कि ईरान की जो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियर मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जबकि ये हकीकत नहीं है। ईरान का जो प्रोग्राम है, इसलिए कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी को आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप देखेंगे, या बहुत सारे स्टेटमेंट्स या जो उनके फतवे आए हैं ईरान से, उनको आप देखेंगे कि ईरान ने बराबर जौहरी हथियारों को नकारा है, उसके फेवर में ईरान बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ईरान का हक है कि ईरान जो है इसको बिजली पैदा करने में जौहरी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे, और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो अमेरिका की जो चाल है, इस जिस तरह से ये प्रेशराइज कर रहे हैं, रशिया को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, चीन को मुसलसल प्रेशराइज कर रहे हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन को इन्होंने अपने साथ लगा रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया को भी कभी कभी ये प्रेशराइज करते हैं कि आप ईरान से अपने ताल्लुकात, इक्तिसादी ताल्लुकात को ज्यादा नहीं बढ़ाएं वगैरह। तो ये आप देखेंगे कि ईरान के खिलाफ मुसलसल अमेरिकी साजिश चल रही है और ईरान में बहुत सारे कुछ विस्फोट भी, जो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, इसलिए कि CIA का कवर्ड एक्शन प्रोग्राम भी ईरान में वो चला रहे हैं, अब इसलिए कि इराक के साउथ के जरिए वो किसी न किसी तरीके से इंटर कर रहे हैं, उसके बाद आपके अफगानिस्तान के तरफ से भी इंटर कर रहे हैं। ये जो ईरान एंटी ईरानियन जो पॉलिसी है वो अमेरिका की, ये एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है और एक काफी मीनिंगलेस और इनएफेक्टिव और मैं ये कहूंगा इनह्यूमन पॉलिसी, एक्शन पॉलिसी प्रोग्राम है अमेरिका का इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
डॉक्टर अर्शद खान साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया कि ईरान के खिलाफ अब तक आयद की जाने वाली पाबंदियां जो हैं वो बहुत ज्यादा कारामद साबित नहीं हो सकी हैं। अब जो इस वक्त जो दुनिया की इकतसादी सूरत हाल है, उस सूरत हाल को देखते हुए कि जब हम ये देख रहे हैं कि यूरो जोन जो है वो मुसलसल जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, खुद अमेरिका में एंटी वॉल स्ट्रीट तहरीक जो है वो जोर पकड़ती जा रही है और अमेरिका के अंदर जो है वो माशी बदहाली की सूरत हाल अब खुलकर वाजे हो चुकी है। यूनान और ब्राजील जैसे ममालिक जो हैं वहां पर सूरत हाल सबके सामने है, खुद बरतानिया जो है वहां पर सूरत हाल इकतसादी तौर पर अच्छी नहीं है। एक ऐसे वक्त में क्या ईरान पर, अगर ईरान से तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद की गई तो इसका आलमी इक्तसाद पर या आलमी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये दुनिया को एक नए बहरान से दो चार करने की कोशिश नहीं है?
बहुत ही सही सवाल आपने उठाया। मैं ये वजाहत कर दूं ईरान के बारे में कि ईरान फिलवक्त, इस वक्त पूरे खित्ते में, मिडल ईस्ट में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। अभी जो ईरान की पोजीशन है वो एक नेचुरली एक सॉवरेन कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे खित्ते में पीस एंड स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए ईरान का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस ऑफ पावर की थियरी को देखें, इस तरह की चीजों को देखें, तो ईरान का मजबूत होना। इसके अलावा आप देखेंगे कि ईरान के खिलाफ अगर वो तेल की पाबंदियों को लगाते हैं और इससे ज्यादातर ईरान से ज्यादा दूसरे कंट्री को नुकसान होगा, इसलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान के साउथ में है, जो जहां से आप जानते हैं कि मोर देन 30% जो ऑयल टैंकर हैं वो वहां से गुजरते हैं, एक इशारा भी ईरान ने बहुत पहले किया था कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे पूरा मेरा अधिकार है, पूरा हक है, इसलिए कि उसका जो कानून है उस कानून के मुताबिक ईरान के पास ये हक है कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो ईरान के खिलाफ होती है, ईरान के इंडिपेंडेंस के खिलाफ या इसके सिक्योरिटी के खिलाफ होती है, तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। लीगली ईरान कैपेबल है और इसके लिए ईरान के पास राइट है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर ईरान बंद करते हैं तो उससे नेचुरली ईरान से ज्यादा बहुत सारी कंट्रीज को, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज को और जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये जो सिचुएशन अमेरिका डेवलप कर रहा है, इससे बिल्कुल वाजह है, मेरे ख्याल से तमाम लोगों को वाजह हो जाना चाहिए, इसलिए कि अभी जो पोजीशन है वो ये नहीं है कि बिल्कुल एक एंटी अमेरिकन कोई अप्रोच ले या एंटी ईरानियन। अभी जो सिचुएशन ये है कि किस तरह से पूरे मिडल ईस्ट को बैलेंस रखा जाए, वहां पे पीस हो, सिक्योरिटी हो, और जब तक के पीस और सिक्योरिटी नहीं होगा उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान की पॉलिसी को आप देखें तो उससे ये पता चलता है कि ईरान रीजनल सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है। ईरान ने, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अहमदी नजाद ने 2006 में उन्होंने लेटर लिखा वहां के प्रेसिडेंट को, खास सितंबर में लिखा, उसके बाद नवंबर में भी उन्होंने लेटर लिखा वहां के अमेरिका के आवाम को कि ये जो मसला है न्यूक्लियर मसला जो है इसको वो आसानी से, मतलब थ्रू निगोसिएशन, बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से, या जो न्यूक्लियर स्वैप का मामला था जिसमें टर्की बीच में आया, लेकिन जब भी ईरानियन ने जो भी आज तक इनिशिएटिव लिया वो पीसफुल इनिशिएटिव लिया, लेकिन अमेरिका ने उसको नकारा है। अमेरिका ने लगातार एंटी ईरानियन पॉलिसी को इख्तियार किया है। इससे मुझे ये लगता है कि जो अमेरिकन पॉलिसी के नेचर और कंटेंट और ट्रेंड और पैटर्न को अगर आप गौर से देखें तो उससे लगता है कि जो ईरानियन, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, खास करके मिडल ईस्ट में, और उसमें भी खास करके जो ईरान के खिलाफ जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, वो इस पूरे रीजन के लिए, मिडल ईस्ट के लिए एक एंटी सिक्योरिटी नजर आता है, एंटी बैलेंस है, एंटी पीस है, एंटी ऑर्डर है। और यहां पे जो रोल है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, जो आपने देखा कि इस साल इस दिन भी, आज भी इन्होंने जिस तरह से काफी एंटी ईरानियन वो स्टैंड ले रहे हैं, तो इसमें भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो रोल जो सामने नजर आता है, जो उनके बज़ाहिर जो कंटेंट, जो पूरा जो एक्सपोजिशन हुआ है आपके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, वो इस तरह से हो रहा है कि वो गल्फ की सिक्योरिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो गल्फ में इन सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा हद तक के अमेरिकन सपोर्ट में एंटी ईरानियन स्टैंड को मजबूत करना चाहते हैं।
डॉक्टर अर्शद खान साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या खलीज फारस तआवुन काउंसिल के हालिया बयान की तरफ भी इशारा किया, जिसमें ईरान पर खित्ते के बाज़ ममालिक में मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया है। हालांकि इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस बयान की सख्ती के साथ तरदीद की है और इसकी मजम्मत की है कि ईरान न तो अपने हमसाय ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और ना ही उसकी पॉलिसी का यह हिस्सा है, बल्कि ईरान की खारजा पॉलिसी बुनियादी तौर पर अदम मुदाखलत पर उस्तवार है और ईरान इस स्टैंड पर अपने हमेशा से जोर देता चला आ रहा है। आपके ख्याल में खलीज फारस तआवुन काउंसिल के इस बयान और अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ की जाने वाली अब तक की इश्तआल अंगेजियों के दरमियान कोई राबिता है?
जी, आप अगर दोबारा इस सवाल को करें तो
میں آپ سے یہ سوال میں نے کیا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل نے ایران کے خلاف ایک بیانیہ منظور کیا ہے اپنے حالیہ اجلاس کے اندر، جس میں کہا گیا کہ ایران خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض رکن ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ایران اس کی تردید کرتا ہے خاص طور پر، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے مسلسل ایران پر، امریکہ بھی ایسے ہی الزام لگاتا رہا ہے۔ اس سے قبل اس نے تیونس کے اندر اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہوئی تو وہاں پر بھی یہ الزام لگایا، لیبیا کے اندر ایران پر مداخلت کا الزام لگایا، بحرین میں اس نے جو ہے وہ ایران کے اوپر مداخلت کے الزامات لگائے، اور اب ایران امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں کی بات کر رہا ہے، پابندیاں شدید تر کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے تیل کے حوالے سے جو وہ کرائسز جو ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے وہ خلیج فارس تعاون کونسل کے عرب ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے کہ ایران کے اگر تیل کی برآمدات بند کی جاتی ہے تو اس سے عالمی منڈی پر کوئی اثر نہ پڑے اور یہ ممالک اپنے تیل کی برآمدات کو بڑھا دیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ خلیج فارس تعاون کونسل نے ایران کے خلاف جو یہ بیان منظور کیا ہے، اس میں اور امریکی پالیسیوں کے اندر کوئی ربط پایا جاتا ہے؟
بالکل، میں اسی بات کو کہہ رہا تھا کہ گلف کوآپریشن کونسل کے اگر آپ سے ٹوٹل ان کے پالیسی ڈیولپمنٹ پروگرام کو دیکھیں یا ان کے ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کو آپ دیکھیں، اس لیے کہ میں وزٹ کر چکا ہوں ان کے کچھ اداروں کو، ان کے ریسرچ پیٹرن کو دیکھیں، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں، جس طرح کے ریسرچ پروجیکٹس انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اور جن انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے رابطے ڈیولپ کیے ہیں، گلف کوآپریشن کونسل سے ریلیٹڈ بہت سارے جو این جی اوز ہیں، تو اسے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب امریکن سیٹلائٹ اسٹیٹس کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لیبیا کے خلاف اور ایجپٹ کے خلاف اور سیریا کے خلاف امریکہ نے عرب لیگ کو استعمال کیا، او آئی سی کو استعمال کیا، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایران کے خلاف گلف کوآپریشن کونسل کو امریکہ استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہ ایران اور یو اے ای کے بیچ میں جو دو آئی لینڈ کے لیے جو ایک ڈسپیوٹ ہے، اس لیے کہ بہت ساری کنٹریز میں ڈسپیوٹ ہے، آپ کے چائنا اور کو آپ دیکھیں تو چائنا کے ڈسپیوٹ بہت سارے کنٹریز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں، ساؤتھ چائنا سی کو لے کر کے، لیکن اس وہ جو ایسے ڈسپیوٹ نہیں ہیں کہ بہت ہی فلیگرنٹ اور کنفلکچوئل ہیں بہت زیادہ، تو اس ڈسپیوٹ کو وہ اور ابھار رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورے عرب کنٹریز میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے امریکہ کہ ایران مداخلت کر رہا ہے، آپ کے بحرین میں مداخلت کر رہا ہے، یہ خاص کر کے اس طرح کی باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ایران کی مداخلت یا ایران کا کلوزنس پراکزیمیٹی وت سیریا، ایران کا نیوکلیئر پیسفل پروگرام یا نیوکلیئر پروگرام، ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ان کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز خاص کر کے اسٹیٹ آف ہرمز میں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایران کے کبھی کبھی ہیومن رائٹس والے اسٹیٹمنٹس بحرین کے متعلق سے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایران کے ریلیشن یا ایران کے ڈسپیوٹس تھوڑے بہت یو اے ای سے، ان تمام چیزوں کو لا کر کے پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ، خاص کر کے اینٹی ایرانین ایک پروجیکشن امریکہ اس کو کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ سیاسی لیول پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، سائیکولوجیکل نفسیاتی لیول پہ اس چیزوں کو ابھارا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے امریکہ میں سعودی امبیسڈر کے مرڈر سے یا ان کے ہلاکت سے ریلیٹڈ ایران کو ملوث کیا گیا تھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایران کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ کو سعودی عربیہ جو حج کرنے گئے ہوئے تھے وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اربل میں ایرانین ڈپلومیٹس جو کونسولیٹ میں تھے اربل میں 2007 میں ان کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ تو اس طرح کی یہ حرکت امریکن کر رہے ہیں، کئی طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک وہ 31 دسمبر 2011 تک وہ ایکٹ ابھی تک لاگو ہے، اس کو بولتے ہیں ایران لیبیا سینکشن ایکٹ۔ یہ ایکٹ کئی سال پہلے امریکہ نے پاس کیا تھا، اس کے تحت ایران بلوچیوں کو، اینٹی ایرانین کچھ سنی ایلیمنٹس ہیں ان کو جو مجاہدین کہے جاتے ہیں خلق مجاہدین، ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ بلوچ کو دے رہے ہیں پیسے، کچھ کردش لوگ ہیں آپ کے، ناٹ آل کردش، تو کچھ ایسے بھی فورسز ہیں ایران میں جو اینٹی ایرانین فورسز ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، उनको अमेरिका बदस्तूर उनको हेल्प कर रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे कि जो सीरिया के जो डिफेक्टर्स हैं उनको फ्रांस, यूके और अमेरिका, टर्की में जो है उनको ट्रेनिंग दे रहा है या उनको हेल्प कर रहा है। ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अमेरिका मुसलसल ईरान को निगेटिव अंदाज से, अग्रेसिव अंदाज से, होस्टाइल अंदाज से पेश करना चाहता है। लेकिन मैं एक चीज यहां पे करना चाहूंगा, ये बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे एशियन इंटेलेक्चुअल और एशियन एफ्रो एशियन लोग, जिसमें हम लोग काफी शामिल हैं, हम लोग वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई पीस की बात ईरान करता है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, या ईरान की तरह और भी कंट्री हैं, वेनेजुएला है फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों पे भी ध्यान दें, और ईरान की जो पोजीशन है इस वक्त, जो इसकी फॉरेन पॉलिसी पोजीशन, इसलिए कि ईरान जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये ईरान के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बिल्कुल नहीं है। जहां तक आप देखेंगे कि एंटी ईरानियन जो ईरान बैशिंग जो है, जो एजेंडा है, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। आपने देखा कि इसके पहले अलकायदा के नाम पे इस्लामोफोबिया शुरू हुआ, और अब जब ये चीजें खत्म हुई तो इसके बाद ये ईरानोफोबिया शुरू करना चाहते हैं, ईरान के खिलाफ एक मुहिम बनाना चाहते हैं। और ये जो सैंक्शन की बात हो रही है, इसका मेन मकसद यह है कि ईरान को जहां तक हो सके, ईरानी हुकूमत को, ईरानी सोसाइटी को और ईरानी आवाम को और ईरानी स्टेट को, ये तीनों चीज को, स्टेट, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, इन तीनों चीजों को इक्तसादी लेवल पे कमजोर किया जा सके, नफसियाती लेवल पे इन्हें थ्रेटन किया जा सके, और ताकि ये धीरे धीरे कमजोर हों और फिर ये कुछ और वहां पे हरकत करें। यहां पे एक जरूरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, यहां पे बहुत बड़ी जो समझदारी की बात है वो खास करके अरब कंट्रीज के ऊपर में है, जिसमें जीसीसी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज में हैं, और उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं
जी,
और जो इसमें अगर वो पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें तो इसमें ईरान के फायदे की बात हो सकती है, रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात हो सकती है।
डॉक्टर अर्शी खान साहब, हमारे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, तकरीबन एक मिनट का। आपने अपनी गुफ्तगू में इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया की बात की, तो क्या आपके ख्याल में इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया में कोई फर्क है या नहीं, ये उसी इस्लामोफोबिया ही का तसलसल है जिसके तहत जो है वो ईरान पर प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है? बहुत मुख्तसर वक्त है डॉक्टर साहब।
बिल्कुल आपने सही कहा, जो बिल्कुल ईरानोफोबिया जो है वो इस्लामोफोबिया के ही एक्सटेंशन का एक पार्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये डायलेक्टिकल प्रोसेस में एक हायर स्टेज का पार्ट है।
जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो, नई दिल्ली स्टूडियो में तशरीफ लाए, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहे। अजीम सब्जवारी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।